اگر وہ امتحان یوں لیتا کہ جو در اہل بیت پر آئیں گے ہدایت پائیں گے لیکن دنیا سے کچھ نہیں ملے گا، تب امتحان کتنا سخت ہو جاتا. آج تو اس نے اس طرح سے رکھا ہے کہ جو در اہل بیت پر آئیں گے ہدایت بھی پائیں گے، اور اگر دنیا مانگیں گے تو دنیا بھی مل جائے گی. ہم سب لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر. اگر امتحان کو سخت کر دیتا اور کہتا کہ جو در اہل بیت پر آئیں گے ہدایت پائیں گے، کمال نصیب ہوگا لیکن دنیا نصیب نہیں ہوگی، تب عاشق کتنے تھے؟ تب ہم کہاں ہوتے؟ اپنے آپ کو اس لمحے تک پہنچانا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی مودت میں اس جگہ تک پہنچانا چاہیے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ مولا دنیا حقیر ہے، ہمیں آپ سے دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ اور چاہیے. ایک شاعر کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابتدائی کلام سے یہ واقعات عرض کر رہا ہوں. آج وقت بہت نہیں کہوں گا محدود ہے، وقت تو ہے، گفتگو لامحدود ہے، گفتگو لامحدود ہے. اب اس کو کوشش کریں گے کہ جو بہت ساری چیزیں آخری نشست کے عنوان سے ہم نے سوچی ہیں ان کو کسی طریقے سے اس نشست کے اندر سمو دیں، اور شاید پتہ نہیں خدا نے مطالعہ بعد میں آپ سے ملاقات کا کوئی وسیلہ فراہم کرے نہ کرے، سعادت ملے نہ ملے، تو جو کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے حضور عرض کرتے ہیں. امام کی مودت میں ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. موقع پر ایک شاعر امام کے حضور پہنچتا ہے، اور یہ دستور تھا کہ شعرا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتے تھے. معمولاً واقعہ کربلا کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ شعرا پہنچتے تھے اور کہتے تھے مولا آپ کے جد امجد کی شان میں ایک مرثیہ کار سناؤں، یا کہتے تھے آپ کے جد امجد کی شان میں قصیدہ کار. تو اس طرح ایک شاعر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کے جد امجد کی شان میں میں نے قصیدہ کار، کیا میں سناؤں؟ امام فرماتے ہیں ہاں ضرور سناؤ. وہ قصیدہ سناتا ہے، امام قصیدہ سماعت فرماتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں اپنے خادم سے کہ فلاں کمرے میں جاؤ، جو کچھ رکھا ہے اٹھا کے لے آؤ. وہ جاتا ہے، ایک پوٹلی اٹھا کے لاتا ہے، پوٹلی اندازے کے مطابق راوی کہتا ہے 10,000 درہم کی ہوگی. جب 10,000 درہم ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، یعنی میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ کہ 10,000 درہم میں تقریباً 2 گھر خریدے جا سکتے تھے اوسطاً، مدینہ کے اندر 2 گھر خریدے جا سکتے تھے، چونکہ 6,000 درہم کا گھر بھی ٹھیک ٹھاک بڑا تھا اس زمانے میں، جو میں نے ایک روایت کے تحت سمجھا. فرمایا 10,000 درہم اس کو دے دو. یہ 10,000 درہم کی پوٹلی اس کے سامنے آ جاتی ہے، کہتا ہے مولا میں نے ایک اور قصیدہ بھی کہا ہے، وہ بھی کہوں؟ امام فرماتے ہیں بسم اللہ کہو. وہ قصیدہ کہتا ہے، امام کو پسند آتا ہے. امام اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ فلاں کمرے میں جاؤ، جو کچھ رکھا اٹھا کے لے آؤ. وہ دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ 10,000 درہم کی ایک تھیلی لے کر آتا ہے. امام وہ بھی شاعر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے مولا ایک اور قصیدہ بھی کہا ہے، وہ بھی سناؤ. مولا فرماتے ہیں ضرور سناؤ. وہ قصیدہ بھی سنا دیتا ہے. امام پھر فرماتے ہیں اپنے خادم سے کہ خادم جاؤ اس کمرے میں جو کچھ رکھا اٹھا کے لے آؤ. وہ پھر اٹھا کے لاتا ہے ایک اور 10,000 درہم کی تھیلی، اب ہو گئے 30,000 درہم. اب ہماری توقع کیا ہے شاعر سے؟ اگر ہم دنیا کا کوئی شاعر دیکھیں تو وہ 30,000 درہم اٹھاتا اور گھر چلا جاتا، لیکن یہ شاعر اہل بیت کا شاعر ہے. اس نے مولا سے کہا مولا ہم آپ کے در کے غلام ہیں، آپ کے در کا کھاتے ہیں، یہ 30,000 رکھ لیں، ہمیں دعا دے دیں. یہ صحیح غلام ہے. کہنے لگا مولا ہم آپ کے در کے غلام ہیں، کھاتے آپ کے در کا ہیں، یہ ہو یا دوسرا ہو سب آپ کے در کا ہے، یہ رکھ لیں ہمیں دعا دے دیں. مولا فرماتے ہیں ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے دعا بھی دیں گے، پیسہ بھی رکھو دعا بھی دیں گے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ غلام ہے. اس غلام کو پتا ہے کہ جو کچھ ہے مولا کے در سے ہے، ایکسٹرا اور لوں یا نہ لوں سب مولا کے در سے ہے. اپنی مودت دکھانا چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں پیسہ بھی رکھو ہم تمہیں دعا بھی دیں گے. انشاءاللہ خدا کرے مولا کے صدقے میں آپ کی دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد والے محمد پر. آج امام کے حوالے سے ان کی ذات مبارک کے حوالے سے متعدد موضوعات ہیں, اور ان موضوعات میں سے کچھ موضوعات سیاسی نوعیت کے بھی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو ٹچ ضرور کیا جائے کہ مثلاً مامون رشید کے زمانے میں ولایت عہدی کی پیشکش ہوئی, کیوں پیشکش کی اور اسباب کیا تھے. متعدد اسباب گنائے جاتے ہیں, امام کا رد عمل کیا تھا اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. بہت مختصر سا اشارہ کرتے ہوئے امام کی تعلیمات کی طرف رخ کریں گے. پہلے مختصر سا اشارہ اس بات کے اوپر کہ اس نے ولایت عہدی کیوں پیش کی, اس سے ہم کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر کچھ اشارہ اس بات پر کہ امام نے اس کے مقابلے میں کیا رد عمل دکھایا, اور اس کے ساتھ ساتھ شیعت کا رد عمل کیا تھا, اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے, اور اس سے کچھ درس حاصل کرتے ہوئے اس گفتگو کو انشاءاللہ اختتام پذیر کریں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی خدمت مولا کے حضور قبول ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. دشمن کا ایک دستور تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں. اگر وہ دیکھتے تھے کہ مخفیانہ اہل بیت کا مقابلہ ممکن ہے تو وہ مخفی مقابلہ کرتے تھے, اگر وہ دیکھتے تھے ظاہر میں آ کر مقابلہ کرنا ممکن ہے ظاہر میں آ کے مقابلہ کرتے تھے. اکثر کوشش کرتے تھے چھپ کے مقابلہ کرنا پڑے ظاہر نہ ہو, بالاخص واقعی کربلا کے بعد. واقعی کربلا نے دشمنوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم میدان جنگ میں اہل بیت کو شکست نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی واقعی کربلا میں دشمن کے پاس طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت تو نہیں لا سکتا تھا, اور جتنا ظلم اہل بیت اطہار علیہ السلام پر واقعی کربلا میں کیا تھا اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے جتنی بھی طاقت تھی جمع کر لی, جتنا ظلم کر سکتے تھے کر لیا, لیکن کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا. اس کے بعد سے دشمن نے اندازہ لگایا کہ ہمیں ظاہر میں مقابلہ نہیں کرنا ہے, ہمیں باطن میں مقابلہ کرنا ہے, مخفیانہ مقابلہ کرنا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے کسی دشمن نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بیعت کے لیے نہیں پکارا. ان کو پتا تھا کہ اگر بیعت کے لیے پکاریں گے یہ بیعت نہیں کریں گے میدان جنگ میں آ جائیں گے, اور اگر یہ میدان جنگ میں آتے ہیں ہمیں شکست کے سوا کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی. واقعی کربلا کی ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, کسی بھی ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے, کسی بھی ملک کے جشن دیکھ لیجئے, کوئی ہاری ہوئی جنگ کا جشن نہیں مناتا. کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھائیے, میں نے نہیں دیکھا کوئی ملک کسی ہاری ہوئی جنگ کا جشن منائے. یہ فقط کربلا ہے جس میں جو بظاہر ہارا تھا وہ یاد رکھ رہا ہے. کیوں ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بظاہر جیتا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ہمیں ہار کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوا. آپ خود دیکھیے, آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, آپ کربلا کو یاد کر رہے ہیں, دشمن کیا کوشش کر رہا ہے؟ دشمن کوشش کر رہا ہے مٹ جائے کسی طریقے سے. جب جیتا تھا تو آپ مٹا کیوں رہا ہے پھر؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے درک کر لیا کہ ہم جیت نہیں سکے ہیں, ہم بری طرح سے ہار گئے ہیں, لہذا مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ معرکہ ہوا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جنگ میں نہیں بلایا جا سکا, لہذا انہوں نے بیعت کا مطالبہ کبھی نہیں کیا. لہذا اب خود حیران ہو کر دیکھیں گے کہ وہ حاکم وقت جو سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا اس نے چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا. اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سید الشہداء کی شہادت پر واقعی کربلا کی جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی, چونکہ بیعت تو باقی تھی. اگر سید الشہداء نے بیعت نہیں کی تھی تو دشمن کو چاہیے تھا کہ مثلا سید چوتھے امام سے کہتا کہ وہ بیعت کریں, کیوں بیعت کا مطالبہ نہیں کیا؟ اس نے دیکھ لیا کہ یہ شہید ہو جائیں گے اور بیعت نہیں کریں گے, اور جتنا یہ شہید ہوں گے ہمیں شکست اور ناکامی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا. لہذا بعد میں بھی کسی امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا. بات آہستہ آہستہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان پھیلتی چلی گئی. آہستہ آہستہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے. اب ذرا سوچیے گا ایک لمحے کو سوچیں، 61 ہجرہ میں جس فرقے کے افراد سچے افراد 72 سے زیادہ نہیں تھے، آج ناروے میں بھی اس کے ماننے والے موجود ہیں. یہ کیسے ہوا؟ واقعی کربلا میں جس کے ماننے والے 72 تھے اور آج اس کے ماننے والے چاہنے والے پوری دنیا کے گوشہ و کنار میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تدبیر کہ انہوں نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے چاہنے والوں کو اس رخ کے اوپر رکھا کہ جو قوم بظاہر شکست کھا چکی تھی وہ طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی گئی، اتنی طاقتور ہوتی چلی گئی کہ مامون الرشید کے زمانے میں مامون کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ شیعت کو اپنے سے نزدیک کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرے. عرض کرتا چلوں پہلے یہ کہ مامون کون ہے، ذرا سا اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ مامون کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ہمیں اس معرکے کو سمجھنے میں مدد مل جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک روایت میں امیر المومنین نے حالات بیان کیے ہیں، ان کے نام پر بھی درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک خطبے میں مولانا نے بعد کے آنے والے حالات پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کے بعد جب بنی عباس کا تذکرہ کیا تو فرمایا ان کا ساتواں ان کا مکار ترین ہوگا اور مامون بنتا ہے وہ شخص جس کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ مکار ترین ہوگا. مامون انتہائی زیرک انسان تھا، اگر مثبت معنی نہ لیں تو میں ہوشیار کہوں، لیکن در حقیقت ہوشیار نہیں تھا، مکار تھا، انتہائی مکار. مامون الرشید ان شہزادوں میں سے نہیں تھا جو شہزادوں کی صورت میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں اور ناز و نخرے کے ساتھ بن جاتے ہیں بادشاہ، وہ ان میں سے نہیں تھا. اس کی ماں باورچی خانے میں کام کرنے والی ایک کنیز تھی، اس کا کوئی ریپوٹیشن نہیں تھا. اس کا بھائی امین اس کے مقابلے میں زبیدہ خاتون کا بیٹا تھا، اس نے بڑی مشقت سے اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچایا تھا. اس کے بعد جب امین سے اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد اس نے امین کو شکست دی ہے، اسے قتل کیا اور پھر خلافت تک پہنچا تھا. جب یہ امین کے ساتھ خانہ جنگی میں مشغول تھا، اس وقت زبیدہ خاتون کا بیٹا ہونے کے ناطے تمام عرب مامون الرشید سے کٹ چکے تھے. زبیدہ خاتون کا بڑا مقام تھا عربوں کے اندر، تو جب اس نے زبیدہ خاتون کے بیٹے سے جنگ کی تو بڑے بڑے لیڈر اس سے کٹ گئے. جب عرب اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور یہ طاقت کے ذریعے پھر بھی خلافت پر پہنچ گیا، اب اس کے سامنے ایک بنیادی سوال تھا، اس کی سلطنت میں ساتھ کون ہے؟ عرب اس کے ساتھ نہیں تھے، اس کے پاس صرف ایک پارٹی بچ گئی تھی جس کا اس ساتھ لے سکتا تھا، اور وہ خراسان کے ایران کے شیعہ تھے. اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خراسان کے شیعوں کو اپنے ساتھ کر لے. اب اس کو کسی طریقے سے ان خراسان کے رہنے والے شیعوں کو دھوکہ دینا تھا کہ میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوں. اور بنی عباس کے بارے میں عرض کرتا چلوں، بنی عباس نے حکومت پر آنے تک لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں. بنی عباس نے جب 122 ہجرہ کے اندر اپنی حرکت کا آغاز کیا، یعنی خلافت پر آنے سے 10 سال پہلے، تو اس موقع پر صرف ایک نعرہ لگاتے تھے. وہ کہتے تھے بنی عباس، الرضا لآل محمد، جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں وہ خلیفہ بنے گا. اب آپ سمجھ رہے کہ یہ سیاسی نعرہ کس مکاری کے ساتھ لگایا گیا تھا، جس پر آل محمد راضی ہو جائیں. کیوں یہ بتایا گیا کہ بنی ہاشم یا مثال کے طور پر بنی فاطمہ کا سرپرست خلیفہ بنے گا؟ تاکہ ہمارے لیے موقع باقی رہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو دھوکہ ہوتا رہے. اس طریقے سے خلافت پر فائز ہوئے، اور جب بنی امیہ کا خاتمہ کر چکے تب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لڑنا شروع کیا، اور جو ساتویں امام زندانوں میں رہے وہ آپ کے سامنے. ان تمام زندانوں میں رہنے کے باوجود شیعت کی طاقت کم نہیں ہوئی، شیعت کی طاقت اہل بیت کے ماننے والوں کی طاقت پھیلتی رہی. نتیجہ جب مامون الرشید آیا، اس کے سامنے صرف ایک چارہ کار رہ گیا، وہ کسی طریقے سے خراسان کے شیعوں کو جذب کرے. اب خراسان کے شیعہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خلافت کا حق صرف 8ویں امام کے پاس ہے، مامون الرشید خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ خود مامون الرشید اچھی طرح جانتا تھا خلیفہ کون ہے. مامون الرشید کا ایک مکالمہ ہے اپنے باپ ہارون الرشید کے ساتھ، اور وہ مکالمہ پیش آئے ساتویں امام کے حیات میں. یہ مکالمہ عرض کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن بعض اوقات گفتگو کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان باتوں کو دہرا لیا جائے. تو میں بہت تیزی کے ساتھ اس واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. مامون رشید کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ مدینے میں تھا. اس موقع پر مدینے کے اکابر میرے باپ سے ملنے ہارون اور رشید سے ملنے آتے تھے. جو ملنے آتا تھا اس کے نام کا اعلان ہوتا تھا, پھر اس کو خلافت کے دربار میں بلا لیا جاتا تھا. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ جاتا تھا تو میرا باپ کچھ انعام و اکرام اس کے نام کر دیا کرتا تھا. کہتا ہے کہ ہم دربار میں تھے, اعلان ہوا کہ ساتویں امام تشریف لا رہے ہیں. مامون رشید کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اور میرے بھائی امین کو اشارہ کیا کہ تم دونوں جاؤ ان کی سواری کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ باہر سواری سے نہ اتریں, سواری لے کر تخت تک آئیں. سواری لے کر تخت تک آئیں. اب آپ تصور کیجئے قالینوں کے اوپر سواری چلتی ہوئی تخت تک آئے اور یہاں پر اب آپ اتریں. دونوں شہزادے گئے اس دور کے اور وہ امام کو لے کر تخت تک آئے. امام سواری سے نیچے اترے, سواری کو واپس بھیج دیا گیا. مامون رشید نے امام کو ایک طرف بٹھایا, خود ایک طرف بیٹھا اور شہزادوں سے کہا, اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم امام کے قدموں کے سامنے بیٹھ جاؤ. اتنی تعظیم کی. تھوڑی دیر تک سرگوشی کرتا رہا, بات کرتا رہا امام سے, بالکل خصوصی گفتگو کی. کوئی اور درباری بولنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. تھوڑی دیر میں امام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو مامون رشید خود خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک گیا. اس کے بعد جب انعام و اکرام دینے کی باری آئی تو 400 دینار جو مجھے یاد آتا ہے امام کے نام پر لکھے. مامون رشید کہتا ہے میں نے رات کو اپنے باپ سے کہا کہ جو آپ نے عزت و اکرام ان کے ساتھ کی ہے, میں نے زندگی میں کسی کے لیے اتنی عزت آپ کی طرف سے نہیں دیکھی تھی. اتنی عزت آپ نے کیوں دی؟ اور تعجب اس بات پر ہے کہ جب انعام دینے کی باری آئی تو آپ نے وہ انعام دیا جو مدینے کے حقیر ترین آدمی کو دیا جاتا ہے. آپ نے انعام زیادہ نہیں دیا, انعام صرف 400. کہنے لگا کہ اب ذرا تصور کیجئے گا شیعت کو دشمن کیسے دیکھتے ہیں. کہنے لگا کہ اگر میں ان کو پیسہ دے دیتا, یہ اس پیسے کی شمشیریں خرید کر میرے خلاف جہاد شروع کر دیتے. کاش ہم اپنے امام کی سیرت سے کچھ سیکھ لیتے, کاش ہم سیکھ لیتے کہ اگر میں ان کو پیسہ دے دیتا تو یہ اس پیسے سے ہتھیار خرید کر ہمارے خلاف جہاد شروع کر دیتے. اپنے آپ سے پوچھے گا میرا پیسہ کس جہاد میں لگ رہا ہے. خیر میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا ان مسائل کے اوپر. مامون رشید کہتا ہے آپ نے اتنی عزت و اکرام کیوں کی پھر؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ ہیں, وہ امام وقت ہیں. کہنے لگا کیا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے؟ وہ حاکم ہیں تو ہم کون ہیں؟ کہنے لگا ہم غاصب ہیں. ہارون رشید, مامون رشید کہتا ہے میرے باپ نے کہا ہم غاصب ہیں. مامون رشید نے کہا کہ اگر ہم غاصب ہیں تو حکومت ان کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ ہارون رشید کہتا ہے وہ تو کیا, اگر تم بھی میری حکومت کے بیچ میں آئے تو آنکھیں نکلوا دوں گا. کہتا ہے الملک اقیم, حکومت کا ماں باپ نہیں ہوتا ہے, حکومت کے باپ بیٹا نہیں ہوتے. اگر حکومت کے راستے میں آؤ گے آنکھیں نکلوا دوں گا, حکومت کسی کو نہیں دوں گا. یہ مامون رشید ہے, اچھی طرح جانتا ہے امام وقت ہے, اچھی طرح جانتا ہے حق ان کے ساتھ ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ جب آٹھویں امام کی شہادت کا ارادہ کرتا ہے تو مدینہ جاتا ہے اور نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے نبی مجھے معاف کر دیجئے, میرے پاس آپ کے فرزند کو قتل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا ہے. منافقت کی حد ہوتی ہے. یہ مامون رشید اس قسم کا انسان ہے. یہ امام کو ولایت عہدی کی پیشکش کر رہا ہے. یہ ولایت عہدی کی پیشکش کیوں کر رہا ہے؟ محققین نے مختلف عناصر ذکر کیے. جو سب سے اہم ہے میرے خیال میں وہ خراسان کے شیعوں کو جذب کرنا. چاہتا ہے خراسان کے شیعہ میرے ساتھ ہوں. اگر خراسان کے شیعہ میرے ساتھ ہوئے تو میں حجاز کے عرب کا مقابلہ کر سکتا ہوں, میں کسی بھی دو علاقے کی پاور کا مقابلہ کر سکتا ہوں اگر یہ شیعہ میرے ساتھ ہو گئے. ایک نمبر. دو, مامون رشید اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زہد سے خالف ہے. جیسے کہ مولانا نے آج جمعے کے خطبے کے اندر بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مامون الرشید امام کو خلافت کی پیشکش کرتا ہے اپنی دانست میں یہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کے سامنے ثابت کرے یہ لوگ زاہد نہیں ہیں، دنیا کا موقع نہیں ملا اس لیے زہد تھا. اب دیکھو موقع ملا تو انہوں نے بھی حکومت کو قبول کر لیا، وہ اپنی دانش میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. دو، نمبر تین، چاہتا ہے کہ امام ایک دفعہ دربار میں تشریف لائیں، میں دنیا بھر کے اسکالرز کو جمع کر کے امام کے سامنے کھڑا کر دوں گا، کوئی تو امام کو شکست دے ہی دے گا. کیا چاہ رہا ہے؟ یہ چاہ رہا ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ان کے دو بنیادی اسلحے سے محروم کرے. اب بنیادی ترین بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس میں ایک درس بھی ہے. ہماری دانست میں، ہمارے خیال میں اہل بیت کا بنیادی ترین اسلحہ دشمن کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کی دولت ہے، ان کی مادی طاقت ہے. کس چیز کو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بنیادی اسلحہ کہیں؟ ایسا اسلحہ جو دشمن اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. دو چیزیں، ایک وہ جو ہمارے محترم نے فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خدا سے رابطہ، یہ کسی میں نہیں تھا. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اخذ کرنی ہے. نمبر ایک وہ زہد و تقویٰ، وہ خدا سے رابطہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر تھا، یہ کسی کے اندر نہیں تھا. اگر آپ کو اہل بیت کی میراث چاہیے، ان کی میراث دولت نہیں ہے، ان کی میراث خدا سے رابطہ ہے. اگر آپ کو دنیا کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان رابطہ بنائیے، یہ ان کی میراث ہے. نمبر دو، ایک زہد و تقویٰ، خدا سے رابطہ. نمبر دو، اولو علم لدنی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس تھا، علوم الہیہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس تھے، یہ کسی کے پاس نہیں تھا. اس زمانے میں بھی لوگ ریاضی دان تھے، فلسفہ یونان کے جاننے والے بہت تھے اس زمانے کے اندر بھی. لہذا مامون الرشید کو یہ خواہش رہی تھی کہ میں مختلف دنیاؤں سے اسکالرز کو جمع کر کے امام کو نعوذ باللہ تعالی شکست دینے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ وہ جانتا تھا اسکالرز بہت ہیں، ساری دنیا کے اسکالرز کو جمع کر رہا تھا، لیکن جس بات کو وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی حل نہیں ہے، وہ علم ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس تھا. اب ایک خطرناک سوال اپنے آپ سے پوچھیے گا، اہل بیت کی اصلی میراث میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ علوم اہل بیت میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ زہد و تقویٰ میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئے کیوں ہم اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا پا رہے؟ ایزان محترم، ذرا دل پہ تھام کر ایک خیال کیجئے گا، آپ یہاں پر 20-25 سال سے اہل بیت کا پرچم بلند کر رہے ہیں، 25 سال میں کتنے ناروے کی سوسائٹی کو متاثر کر پایا اور کیوں نہیں کر پائے؟ بھئی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر یہ سب دوست احباب موجود ہیں، یہ سب دوست احباب معمولاً ناروے کی سوسائٹی کے نہیں ہیں. اچھا آپ کہیں گے نہیں وہ جو ناروے کی سوسائٹی کے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں سب کو جمع کر لیں، بتائیے کتنے ہیں؟ 25 سال میں یہ کارروائی ہے. اچھا ہم کیوں متاثر نہیں کر سکے؟ ایک وجہ یہ کہ ہم ہمیشہ ان سے علیحدہ رہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. سب سے اہم وجہ یہ کہ اصل میں وہ سرمایہ نہیں ہے جس کو دکھا کر ہم ان کو جذب کر سکیں. کیا دکھائیں، کیا بتائیں؟ ایک ذمہ داری ہے، اب ذرا ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. یہ جو میں اور آپ انجام دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ میں اور آپ معمولاً جو کچھ اہل بیت کے نام پر کرتے ہیں وہ ان کے کسی واقعے کی یاد تازہ کرنا ہے. مثلاً آپ نے محرم منایا تو آپ نے کیا کیا؟ واقعے کربلا کی یاد تازہ کی. آپ نے 8ویں امام کی ولادت منائی، ان کی ولادت کی یاد تازہ کی. یہ سب تو آپ کر رہے ہیں، یہ بتائیں پیغام کب پھیلائیں گے؟ یہ واقعات کی یاد تازہ کرنا ہے، یہ پیغام پھیلانا نہیں ہے. کہاں پھیلا رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں کہ واقعی کربلا ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے ہم نے یاد دلایا, بہت اچھا کام ہے, نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے ہم لوگ, لیکن پیغام کب پھیلائیں گے؟ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ پیغام سیکھیں گے تو پھیلائیں گے نا. پیغام سیکھیں گے, وہ جو عربی میں آپ خود کہتے ہیں کہ فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس ہے نہیں وہ دے گا کیا؟ پہلے یہ تو پتا چلے کہ ہمارے پاس اہل بیت کے پیغام میں سے ہے کیا, اس کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں دینے کے لیے کیا کرنا ہے, پہلے اس پیغام کو جمع کر لیں. اچھا اب اگلا سوال لے لیتے ہیں, وہ پیغام آئے گا کہاں سے؟ یہ جو علوم اہل بیت اطہار علی مسلم میں ملتے کہاں سے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو قوم اور نجف جاتے ہیں. اچھا وہ کتنے بھیجے آپ نے؟ چلو یہی کر لیتے ہیں بھائی, ایک نسل ہمارے پاس وہ تھی جس کے پاس پیغام نہیں تھا, دوسری نسل اتنے لوگوں کو بھیج دیتی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو پیغام یقیناً پھیل جائے گا. کتنے لوگ بھیجیں؟ پروپورشنلی کتنے بن رہے ہیں؟ بھائی آپ نے اتنے انجینئر بنائے, اتنے سائنٹسٹ ڈاکٹر بنائے, اتنے آپ نے سی اے بنا لیے, اتنے آپ نے ایم بی اے بنا لیے, بتائیے کتنے مولوی بنائے؟ اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ ایم بی اے تمہاری زندگی ہے یا غم حسین, تو آپ کہتے ہیں غم حسین, تو اس پہ سرمایہ کیوں نہیں لگایا پھر؟ حساب کریں نا اپنے ساتھ بھائی, جو آپ خود کہہ رہے ہیں کم سے کم اس کو پورا تو کریں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ مجھے گھڑی زندگی سے زیادہ عزیز ہے تو اس کی حفاظت بھی تو کروں گا پھر. زندگی سے زیادہ عزیز ہے, کل آپ میرے گھر میں برامدے میں پڑی ہو تو آپ کہیں گے بھائی یا یہ برامدے میں جو پڑی ہے یہ غلط پڑی ہے, یا یہ جو آپ کہتے ہیں زندگی سے زیادہ عزیز ہے یہ غلط ہے. نہ پیسہ لگایا ہے, نہ اولاد لگائی ہے, نہ پرواہ کی ہے, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں غم حسین زندگی سے زیادہ عزیز ہے. اب میں عرض کرتا چلوں بہت معذرت کے ساتھ, اس کا مطلب ہے آپ کو پارٹ ٹائم فارغ وقت میں زندگی سے زیادہ عزیز ہے, اصلی وقت میں زندگی سے زیادہ عزیز نہیں. جو خالی وقت ہے اس میں یہ عزیز ہے, اصلی وقت میں, اصلی وقت میں سامنے والا صاحب کہہ دیتا ہے آج میری جاب ہے, معاملہ ختم. اگر یہ زندگی سے زیادہ عزیز ہے تو یہ مین پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے تھی, آپ کی اولاد کے لیے, آپ کے پیسے کے لیے, آپ کی جان مال کے لیے, سب کے لیے اس کو ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے تھا. پھر آپ فوراً جواب میں کہیں گے بھائی مولانا صاحب بچے کو دوسرے ڈاکٹر بنایا کہ بالآخر اس کا مستقبل بھی تو بچانا تھا. اچھا اس غم حسین میں کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ سوچ لینا چاہیے تھا نا. انشاءاللہ خدا سوچنے کی توفیق دے گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس دو بنیادی اسلحے ایسے تھے جس کے ذریعے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے, ایک ان کا علم اور ایک تقوی اور پرہیزگاری, خدا نے متعال سے رابطہ. مامون الرشید چاہتا تھا کسی طریقے سے دونوں اسلحے چھین لیے جائیں, علم اس طرح سے کہ میں مناظرے کراؤں گا کوئی تو شکست دے ہی دے گا, اور تقوی اور پرہیزگاری اس طریقے سے کہ دنیا کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ یہ لوگ زاہد اس وقت تک تھے جب تک دنیا نہیں تھی. امام علی مقام نے مقابلہ فرمایا, دو سال کے اندر مامون مجبور ہوا کہ امام کو شہید کرے. یہ کہ مامون الرشید مجبور ہوا امام کو شہید کرے یہ اس بات کی علامت ہے کہ سازش کارگر نہ ہو سکی. اگر سازش چل جاتی تو وہ امام علی مقام کی وفات تک بھی ان کو شہید نہ کرتا, کوشش کرتا کہ یہ معاملہ چلتا رہے. یہ کہ اس کو شہید کرنا پڑا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ مامون الرشید اس معاملے کو سنبھال نہیں سکا. کیوں سنبھال نہیں سکا اور کیسے نہیں سنبھال سکا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ بات اس میں بہت طولانی ہوتی ہے, صرف اتنا عرض کر دوں اس زمانے کے شیعہ, اس زمانے کے اہل بیت کے ماننے والے بہت ہوشیار تھے, ان دھوکوں میں نہیں آتے تھے. مامون الرشید حکومت آفر کر رہا ہے لیکن اہل بیت کے ماننے والے سمجھ گئے کہ یہ منافقت دکھا رہا ہے. کیوں؟ اگر سچا چاہنے والا تھا تو پھر خود خلیفہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ولایت عہدی کیا مطلب ہے؟ اگر واقعی امام کا چاہنے والا ہے تو کیا امام کے ہوتے ہوئے کوئی خلافت پہ بیٹھ سکتا ہے؟ ان تمام باتوں کو اس زمانے کے شیعہ بہت اچھے طریقے سے حساب کرتے تھے. اپنے آپ سے پوچھے گا ہم بھی اتنے ہوشیار ہیں؟ ہم اتنے ہوشیار ہیں یا ہم اتنے عقل مند ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ظالم امام کے روزے پہ چلا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی اچھا ہی ہوگا؟ آپ کو مجھے بہت ہوشیار ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو رکھتے ہوئے بہت ہوشیار ہونا چاہیے تھا. کیا ہوشیار ہونا چاہیے تھا؟ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا اہل بیت کا سچا چاہنے والا کون سا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہت کی چاہت کا امتحان کیسے دیا جاتا ہے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ سخت بات بھی عرض کر دوں تاکہ یہ بات بھی چل جائے, پھر ایک اور طرف جائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہے تو شب عید, عید کی رات ہے, میلاد کی رات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس آخری موقع ہے بولنے کا. تو اب میں تو جو سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بولنا چاہیے وہ تو میں بول دوں, ٹھیک ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس مصیبت میں پھنس جاؤں. کل خدا نے متعال قیامت کے دن مجھ سے کہے تمہارے سامنے 50 آدمی بیٹھے تھے, ان کو ہمارا پیغام دے سکتے تھے, کس خوف سے نہیں دیا, کیوں نہیں دیا؟ اور میں خدا نے متعال سے کہوں خدا اگر میں پیغام دے دیتا تیرا تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے. تو خدا مجھ سے کہتا کہ کیا تجھے ان کی ناراضگی کی پرواہ تھی؟ تو مجھے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے, مجھے وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے چاہا ہے کہ ہو جائے, ٹھیک ہے. باقی آپ کے دن انشاءاللہ بس یہاں معاف کر دیں گے, مجھے معلوم ہے, ٹھیک ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے, کیا معیار ہونا چاہیے, چلیے آپ نشانیاں خود دیکھ سکتے ہیں. واقعی کربلا میں ہم نے عبید اللہ ابن زیاد کا ایک جملہ سنا ہے. عبید اللہ ابن زیاد مامون رشید کی طرح ہے, جانتا ہے حق کس کے ساتھ ہے پھر بھی اس کا دشمن ہے. عبید اللہ ابن زیاد زیاد ابن ابی کا بیٹا ہے. زیاد ابن ابی امیر المومنین کے زمانے میں حاکم کوفہ تھا, بعد میں منحرف ہوا تھا, یہ اس کا بیٹا ہے, اچھی طرح جانتا ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد بہت مختلف ہے دوسروں سے, یہ بہت اچھی طرح پہچانتا ہے, حتی شمر وہ سب نہیں جانتا جو عبید اللہ ابن زیاد جانتا ہے, حتی شمر نہیں جانتا وہ سب کچھ, شمر جاہل ہے, یعنی البتہ مقصر ہے, یقیناً اس عذاب عظیم میں مبتلا ہے, لیکن عبید اللہ ابن زیاد کچھ اور ہے, وہ کچھ اور ہے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے جاسوس بھیجتا ہے مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے. حضرت مسلم بن عقیل کو جاسوس پہچانتا نہیں ہے چونکہ جاسوس ادھر کا رہنے والا نہیں ہے. کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد میں مسلم بن عقیل کو نہیں پہچانتا. کہتا ہے پہچاننا آسان ہے, جامع مسجد میں چلے جاؤ اور جا کر دیکھنا جو سب سے زیادہ عبادت کرے اور پورے دل سے عبادت کرے وہ مسلم بن عقیل ہے. کہنے لگا یہ اہل بیت کے خاندان کے ہیں, ان سے زیادہ اچھی عبادت کوئی نہیں کر سکتا, یہ شناخت ہے, یہ شناخت ہے ہماری. شاید ہم نے اپنی شناخت کو حاصل کرنے میں محنت نہیں کی, شاید ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکے. بس ایک شناخت کیا ہوئی, عبید اللہ ابن زیاد جیسا دشمن جانتا ہے اہل بیت کا چاہنے والا عبادتوں میں سب سے آگے ہوگا, تقوی اور پرہیزگاری میں اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم ایک اور پہلو سے آشنا ہو سکیں. یہ واقعہ ہے ابو حمزہ صومالی کا. ابو حمزہ صومالی کی ایک دعا مفاتیح جنان کے اندر ہے جو آپ اور میں ماہ رمضان کی شب جمعہ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, کم از کم ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیں زندگی میں, ہو سکے تو ہر ماہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں. ابو حمزہ صومالی کے بیٹے کا ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے. یہ واقعہ اردو میں جو صحیفہ سجادیہ ترجمہ کی گئی ہے اس کے اندر نہیں ہے. میرے پاس ایک صحیفہ سجادیہ کا ٹیکسٹ ہے, نسخہ ہے, جس میں عربی کی وہ تمام دعائیں شامل ہیں جو اصلی صحیفہ سجادیہ میں دیکھی گئی تھیں, کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوئی ہیں. وہ بہت اسناد کے ساتھ ہے, بہت طولانی اسناد کے ساتھ, یہ سند وہ سند, بہت طولانی ہے وہ. اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا ہارٹ ٹوٹ گیا, بچے کا ہارٹ ٹوٹ گیا, تو میں جابر کے پاس پہنچا. جابر وہ شخص ہوتا ہے جو ہڈیاں جوڑتا ہے. جابر, ہمارے یہاں بعض اوقات چیزوں کے معنی اتنے غلط ہو جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم خدا کے جبار ہونے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جبار ہم سمجھتے ہیں جبر کرنے والا. اصل جبر کرنے والا عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی نقص کو پورا کرے. جابر کہتے ہیں ہڈی جوڑنے والے کو, چونکہ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ لیتا ہے اس لیے اس کو جابر کہتے ہیں, نقص کو پورا کرتا ہے. اور ہم جبار کا ترجمہ کرتے ہیں ظلم کرنے والا, یہ وہ جبر نہیں ہے. بہرحال وہ لے کے جاتا ہے اس شخص کے پاس جو ہڈیاں جوڑا کرتا ہے. تو جو ہڈیاں جوڑنے والا تھا اس نے ہاتھ دیکھا اور اس کے بعد کہتا ہے یہ ہڈی بہت بری جڑی ہے, عربی میں لکھا تھا کہ بہت بری جڑی ہے، کہتا ہے مجھے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، تو میں کچھ لکڑیاں اور کچھ چیزیں لے کر آتا ہوں جس سے یہ ہڈی جوڑوں۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں اچانک وہ جب گیا اندر تو مجھے یاد آیا کہ چوتھے امام نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب مصیبت میں پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرنا۔ کہتا ہے میں نے بچے کے ہاتھ پر دعا پڑھ کے پھونکی، اتنی دیر میں ہڈی جوڑنے والا آ گیا۔ اس نے بچے کا ہاتھ اٹھایا، دیکھا، اس نے پھر اس کو گرا کر دوسرا ہاتھ اٹھایا کہ وہ سمجھا کہ شاید میں نے غلط ہاتھ اٹھا لیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا، وہ بھی گرایا، اور جابر کو دیکھ کر اس عربی میں جملہ کہا، کہنے لگا تم شیعہ جادوگر ایسے کام بہت کرتے ہو۔ یہ ہماری دوسری شناخت تھی جو بدقسمتی سے اب نہیں رہی ہے، یہ ہماری دوسری شناخت تھی۔ یہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ ان کا خدا سے ایسا رابطہ ہے کہ دعا مانگتے ہیں تو پوری ہو جاتی ہے، بدقسمتی سے یہ بھی نہیں رہی ہے۔ اور شناخت عرض کروں آپ کی خدمت میں، دو آدمی ایک بازار کے اندر لڑ رہے تھے، تیسرا آدمی پہنچا، اس نے کہا تم دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہو، بازار کے اندر لڑ رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، کس بات کے اوپر جھگڑا ہے؟ کہا اس نے مجھ سے اتنی کی طلب کی ہے جو اس کا حق نہیں ہے۔ سامنے والا کہتا ہے نہیں میرا حق ہے۔ کہتا ہے معاملہ بس 300 درہم کا ہے، پتہ نہیں 300 یا 400 درہم۔ سامنے والا کہتا ہے ہاں بس اتنا ہی ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 400 درہم دیتا ہوں۔ یہ تیسری پارٹی کہتی ہے میں 400 درہم دیتا ہوں، لوگوں کے سامنے مت لڑو۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی لڑائی ہماری ہے، تجھے کیا سروکار، تو کیوں 400 لگا رہا ہے؟ کہتا ہے میرے مولا نے دیے تھے کہ اگر ہمارے شیعہ کبھی بازار میں لڑتے نظر آئیں تو ان سے کہنا ہماری بے عزتی نہ کروائیں۔ یہ ہماری تیسری شناخت تھی، شیعہ متحد ہے، اہل بیت کا چاہنے والا متحد ہے۔ آپ شناخت دیکھ رہے ہیں ہماری کیا کیا شناخت تھی؟ اور شناخت عرض کروں آپ کی خدمت میں، واقعہ کربلا سے لے کر جہاں تک ہم یاد کر سکیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان کے بعد معاملہ خراب ہوا۔ معمولاً دستور یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی ظالم ظلم کرنے لگتا تھا اس کے خلاف چند لوگ سر اٹھاتے تھے، اس میں اہل بیت کے چاہنے والے شامل ہوتے تھے۔ یہ کربلا کی سرزمین پر جایا کرتے تھے، سید الشہداء کے روضے کے اوپر بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے مولا آپ کی یاد میں ظلم کا مقابلہ کریں گے، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، گردن کٹا دیں گے۔ یہ ہماری ایک اور شناخت تھی کہ اگر دنیا میں کوئی ظلم کا مقابلہ کرے گا شیعہ سر فہرست ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا آگے آگے ہوگا۔ یہ ہماری ایک اور شناخت تھی، الحمدللہ اب دوبارہ حاصل ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں میرا اپنا یہ خیال ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ اگر کوئی مقابلہ کرے گا تو صرف علی کے چاہنے والے ہیں، صرف علی کے ماننے والے ہیں، اور کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ لہذا سب کو دبا کر خوش ہو گئے تھے، صرف لبنان کے تھوڑے سے اہل بیت کے چاہنے والے رہ گئے تھے۔ جب باری ان پر پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم کون ہیں۔ اور میں جب حسن نصر اللہ کا یہ جملہ ذکر کرتا ہوں تو اندر سے خون کھولتا ہے، جوش مارتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے جب اسرائیلی حملے کے بعد پہلی تقریر کی تو اس میں یہ کہا تھا کہ اب ہم اسرائیلیوں کو بتائیں گے فاطمہ کے ماننے والے جنگ کیسے کرتے ہیں، اب ہم بتائیں گے۔ یہ شناخت ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ امیر المومنین کا چاہنے والا ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، امیر المومنین کے نام پر کہ خدا نے متعالی انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نعرہ حیدری، درود بھیج محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایزان محترم یہ ہماری شناخت ہے۔ اچھا اگر یہ شناخت حاصل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، پھر پوری دنیا آپ کے سامنے ڈھیر ہے، ختم ہو جائے گی۔ اب کیا کیا شناخت ہو گئی ہماری؟ نمبر ایک، علوم اہل بیت، ہمارے پاس ان کے علوم میں سے کچھ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تقوی اور پرہیزگاری۔ دو، نمبر تین، سیاسی بصیرت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا سیاسی بصیرت رکھتا ہے۔ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھتا ہے، اپنے اتحاد کو محفوظ کرتا ہے. نمبر چار، اہل بیت کا چاہنے والا سر نہیں جھکاتا، سر کٹانا جانتا ہے، جھکانا نہیں جانتا. اپنے اندر یہ شناخت بنانے کی کوشش کریں. اچھا، اب سوال یہ سب ہوگا کیسے، کیا کریں؟ کون فتح نہیں چاہتا، کون عزت نہیں چاہتا، کون دشمن کی زبان سے اعتراف نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں کہ یہ ہو. جیسے ہی کوئی کرتا ہے تو ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے مجالس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن سوال یہ مقام ملتا کیسے ہے، یہ منصب کن لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے؟ چند سادہ سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس حوالے سے بنیادی ترین گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہو. انشاءاللہ خدا فضل و کرم فرمائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک سادہ سا قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کو مجھے سمجھنے میں کم وقت لگا، ایمان لانے میں بہت وقت لگا. صحیح ہے، سمجھنے میں تو کم وقت لگا تھا، وہ تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، ایمان لانے میں کافی ٹائم لگتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے. سادہ سا قانون کیا ہے، اب ذرا غور فرمائیے گا. جو ہماری بہنیں سن رہی ہوں ان سے بھی عرض کروں گا، حد تک امکان ممکن ہے تو غور فرمائیں. قانون یہ ہے، جہاں کہیں خدا کا حکم توڑیں گے وہیں سے ضرب لگے گی. جہاں جس مقصد جس چیز کو بچانے کے لیے خدا کا حکم توڑیں گے وہیں سے نقصان ہوگا. مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلا فرض فرمائیے، مجھے پتا ہے یہ کام سود ہے، مجھے پتا ہے یہ کام حرام ہے، میں نے اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ کیا کہ سود لیا یا سود دیا، کسی بھی وجہ سے میں نے کوئی کام کیا، اللہ کا حکم توڑا کسی بھی وجہ سے. ایک دفعہ تو یہ کہ اللہ کا حکم وہاں پر یہ ہے کہ کر سکتے ہو، یہ ایک علیحدہ مسئلہ. اگر خدا کا حکم نہیں تھا اجازت کا اور میں نے کیا، اب جو کچھ حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا ہے وہیں سے نقصان ملنا ہے، وہیں سے نقصان ملنا ہے. بس فرض فرمائیے میں نے آپ کے سامنے اپنی عزت جمانے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جس میں خدا کا حکم ٹوٹ گیا،